يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذابوں کی اے نبی خبر پہنچا دیجئے. جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپا دیا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور کمریں داغ دی جائیں گی. یہ ہے جسے تم اپنے لیے خزانہ بنا رہے تھے، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. یہودیوں کے احبار یعنی علماء اور عیسائیوں کے رہبان یعنی تارک الدنیا لوگ اور ان کے کردار کا ذکر. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 63 میں اللہ نے فرمایا لولا ينهاهم الربانيون والاحبار. اس آیت میں یہود کے علماء کو اللہ نے احبار کہا، نصرانیوں کے عابدوں کو رہبان، اور ان کے علماء کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 میں قسیس کہا گیا ہے. مقصود آیت کا لوگوں کو برے علماء، گمراہ صوفیوں اور عابدوں سے ہوشیار کرنا اور ڈرانا ہے. سفیان ابن عینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے علماء میں سے وہی بگڑتے ہیں جن میں کچھ نہ کچھ شائبہ یہودیت کا ہوتا ہے، اور صوفیوں اور عابدوں میں سے ہم مسلمانوں میں وہی بگڑتے ہیں جن میں نصرانیت کا شائبہ ہوتا ہے. چنانچہ صحیح بخاری، نیز صحیح مسلم اور مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم یقیناً اپنے سے پہلوں کی روش پر چل پڑو گے ایسی پوری مشابہت سے کہ ذرہ بھی فرق نہ رہے. لوگوں نے پوچھا کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ کی روش پر ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں انہی کی. اور صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا کیا فارسیوں اور رومیوں کی روش پر؟ رسول اللہ نے فرمایا اور کون لوگ ہیں، یعنی یہی لوگ مراد ہیں. پس ان کے اقوال افعال کی مشابہت سے بہت ہی بچنا چاہیے. یہ اس لیے کہ یہ منصب و ریاست حاصل کرنا اور اس وجاہت سے لوگوں کے مال مارنا چاہتے ہیں. احبار یہود کو زمانہ جاہلیت میں بڑا ہی رسوخ حاصل تھا. ان کے تحفے ہدیے اخراج چراغی مقرر تھی جو بے مانگے انہیں پہنچ جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اسی طمع و لالچ نے انہیں قبول اسلام سے روکا، لیکن حق مقابلے کی وجہ سے اس طرف سے بھی کورے رہے اور آخرت سے بھی گئے گزرے. ذلت و حقارت ان پر برس پڑی اور غضب رب میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو گئے. یہ حرام کھانی جماعت خود حق سے رک کر اوروں کے بھی در پہ رہتی تھی، حق و باطل سے خلط ملت کر کے لوگوں کو بھی راہ حق سے روک دیتے تھے. جاہلوں میں بیٹھ کر گپ ہانکتے کہ ہم لوگوں کو راہ حق کی طرف بلاتے ہیں، حالانکہ یہ صریح دھوکہ ہے، وہ تو جہنم کی طرف بلانے والے ہیں. قیامت کے دن یہ بے یار و مددگار چھوڑ دیے جائیں گے. عالموں کا، صوفیوں کا یعنی واعظوں اور عابدوں کا ذکر کر کے اب امیروں، دولت مندوں اور رئیسوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ جیسے یہ دونوں طبقے اپنے اندر بدترین لوگوں کو بھی رکھتے ہیں، ایسے ہی اس تیسرے طبقے میں بھی شریف النفس لوگ ہوتے ہیں. عموماً انہی تین طبقے کے لوگوں کا عوام پر اثر ہوتا ہے. جھنڈ کے جھنڈ عامیوں کے ان کے ساتھ بلکہ ان کے پیچھے ہوتے ہیں. بس ان کا بگڑنا گویا مذہبی دنیا کا ستیہ ناس ہونا ہے. جیسے کہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا، یعنی دین وازوں، عالموں، صوفیوں اور درویشوں کے پلید طبقے سے ہی بگڑتا ہے. حرام مال و زر اور جہنم کی آگ. کنز اصطلاح شرع میں اس مال کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جاتی ہو. موطأ امام مالک میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہی معنی مروی ہے، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس مال کی زکوٰۃ دے دی جاتی ہو وہ اگر ساتویں زمین تلے بھی ہو تو وہ کنز نہیں، اور جس کی زکوٰۃ نہ دی جاتی ہو وہ گو زمین پر ظاہر پھیلا پڑا ہو کنز ہے. ابن عباس، جابر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی موقوفاً اور مرفوعاً یہی بات مروی ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں بے زکاة کے مال سے اس مالدار کو داغا جائے گا. آپ رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ حکم زکاة کے اترنے سے پہلے تھا. زکاة کا حکم نازل فرما کر اللہ نے اسے مال کی طہارت بنا دی, یعنی پاکیزگی کا ذریعہ. یہ روایت صحیح بخاری میں ہے. خلیفہ برحق عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ اور عراق ابن مالک رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اسے قول الہی خود من اموالہم سے منسوخ کر دیا ہے. ابو امامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تلواروں کا زیور بھی کنز یعنی خزانہ ہے. یاد رکھو میں تمہیں وہی سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. مال کی کثرت کی مذمت یعنی اس کی برائی اور کمی کی مدحت یعنی اس کی تعریف میں بہت حدیثیں وارد ہوئی ہیں. بطور نمونے کے ہم بھی یہاں ان میں سے چند نقل کرتے ہیں. چنانچہ تفسیر عبد الرزاق و تفسیر طبری میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سونے چاندی والوں کے لیے ہلاکت ہے. تین مرتبہ رسول اللہ کا یہی فرمان سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر شاخ گزرا اور انہوں نے سوال کیا کہ پھر ہم کس قسم کا مال رکھیں. عمر رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحابہ کی حالت بیان کر کے یہی سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والی زبان, شکر کرنے والا دل اور دین کے کاموں میں مدد دینے والی بیوی. مسند احمد میں ہے کہ سونے چاندی کی مذمت کی یہ آیت جب اتری اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپس میں چرچا کیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لو میں رسول اللہ سے دریافت کر آتا ہوں. اپنی سواری تیز کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے اور پھر آپ نے وہی جواب دیا جو ہم نے سابقہ روایت میں ذکر کیا, یعنی ذکر کرنے والی زبان, شکر کرنے والا دل اور دین کے کاموں میں مدد کرنے والی بیوی. ان چیزوں کو اکٹھا کرو. آیت میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو نہ خرچ کرنے والے اور اسے چھپا چھپا کر رکھنے والے دردناک عذابوں سے مبتلا ہو جائیں. قیامت کے دن اسی مال کو خوب تپا کر گرم آگ جیسا کر کے اس سے ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور کمر داغی جائیں گی اور بطور ڈانٹ ڈپٹ کے ان سے فرمایا جائے گا کہ لو اپنی جمع جتھا کا مزہ چکھو. جیسے اور آیت یعنی سورہ دخان کی آیت نمبر 48 میں اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جہنمی گرم پانی کا تریڑا ان کے سروں پر بہاؤ, ان سے کہو کہ عذاب کا لطف اٹھاؤ, تم تو بڑے ذی عزت اور بزرگ سمجھے جاتے رہے, یہ ہے بدلہ اس کا. ثابت ہوا کہ جو شخص جس چیز کو محبوب بنا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اسے مقدم کرے گا اسی کے ساتھ اسے عذاب ہوگا. ان مالداروں نے مال کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کو بھلا دیا تھا, آج اسی مال سے انہیں سزا دی جا رہی ہے. جیسے کہ ابو لہب کھلم کھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرتا تھا اور اس کی بیوی ام جمیل اس کی مدد کرتی تھی, قیامت کے دن آگ کے اور بھڑکانے کے لیے وہ اپنے گلے میں رسی ڈال کر لکڑیاں لالا کر اسے سلگائے گی اور اس میں وہ جلتا رہے گا. یہ مال جو یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں یہی مال قیامت کے دن سب سے زیادہ مضر ثابت ہوں گے, اسی کو گرم کر کے اس سے داغ دیے جائیں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسے مالداروں کے جسم اتنے لمبے چوڑے کر دیے جائیں گے کہ ایک ایک دینار و درہم اس پر آ جائے, پھر کل مال آگ جیسا بنا کر علیحدہ علیحدہ کر کے سارے جسم پر پھیلا دیا جائے گا. یہ نہیں کہ ایک کے بعد ایک داغ لگے بلکہ ایک ساتھ سب کے سب. مرفوعاً بھی یہ روایت آئی تو ہے لیکن اس کی سند صحیح نہیں, واللہ اعلم. طاؤس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مال ایک اژدہا بن کر اس کے پیچھے لگے گا, جو عضو یعنی جسم کا جو حصہ بھی سامنے آ جائے گا اسی کو چبا جائے گا. چنانچہ مستدرک حاکم اور ابن حبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اپنے بعد خزانہ چھوڑ جائے اس کا وہ خزانہ قیامت کے دن زہریلا اژدہا بن کر جس کی آنکھوں پر نقطے ہوں گے اس کے پیچھے لگے گا. یہ بھاگتا ہوا پوچھے گا کہ تو کون ہے, وہ یعنی اژدہا کہے گا تیرا جمع کردہ اور مرنے کے بعد چھوڑا ہوا خزانہ آخر اسے پکڑ لے گا اور اس کا ہاتھ چبا جائے گا پھر باقی جسم بھی. صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکاۃ نہ دے اس کا مال قیامت کے دن آگ کی تختیوں جیسا بنا دیا جائے گا اور اس سے اس کی پیشانی, پہلو اور کمر داغی جائے گی. 50,000 سال تک لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک تو اس کا یہی حال رہے گا. پھر اسے اس کی منزل کی راہ دکھا دی جائے گی، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. امام بخاری رحمہ اللہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زید ابن وہب رحمہ اللہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ربذہ نامی علاقے میں ملے اور دریافت کیا کہ آپ یہاں کیسے آ گئے ہیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم شام میں یعنی ملک شام میں تھے، وہاں میں نے آیت والذین یکنیزون الذہب والفضہ کی تلاوت کی. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ آیت ہم مسلمانوں کے بارے میں نہیں، یہ تو اہل کتاب کے بارے میں ہے. میں نے کہا، ہمارے اور ان کے سب کے حق میں ہے. اس میں میرا ان کا اختلاف ہو گیا. انہوں نے میری شکایت کا خط دربار عثمانی رضی اللہ عنہ میں لکھا. خلافت کا فرمان میرے نام آیا کہ تم یہاں چلے آؤ. میں جب مدینہ طیبہ پہنچا تو دیکھا کہ چاروں طرف سے مجھے لوگوں نے گھیر لیا. اس طرح بھیڑ لگ گئی کہ گویا انہوں نے اس سے پہلے مجھے دیکھا ہی نہ تھا. غرض میں مدینہ منورہ میں ٹھہرا، لیکن لوگوں کی آمد و رفت سے تنگ آ گیا. آخر میں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے شکایت کی تو آپ نے مجھے فرمایا کہ آپ مدینہ منورہ کے قریب ہی کسی صحرا میں چلے جائیں. میں نے اس حکم کی بھی تعمیل کی، لیکن یہ کہہ دیا کہ واللہ جو میں کہتا تھا اسے ہرگز نہیں چھوڑ سکتا. یعنی آپ کا یہ خیال تھا کہ بال بچوں کے کھلانے کے بعد جو بچے اسے جمع کر کے رکھنا مطلقاً حرام ہے. اسی کا فتویٰ دیتے تھے اور اسی بات کو لوگوں میں پھیلاتے تھے اور لوگوں کو بھی اس پر آمادہ کرتے تھے. اسی کا حکم دیتے تھے اور اس کے مخالف لوگوں پر بڑا ہی تشدد کرتے تھے. معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو روکنا چاہا کہ کہیں لوگوں میں عام ضرر نہ پھیل جائے، یہ نہ مانے. تو آپ نے خلافت سے شکایت کی. امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ کو بلا کر ربضہ میں تنہا رہنے کا حکم دیا. آپ رضی اللہ عنہ وہیں عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہی رحلت فرما گئے. معاویہ رضی اللہ عنہ نے بطور امتحان ایک مرتبہ ان کے پاس 1000 اشرفیاں بھیجوائیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ملک شام سے پہلے ہی پہلے سب ادھر ادھر اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالی. شام کو وہیں صاحب جو انہیں صبح کو 1000 اشرفیاں دے گئے تھے وہ آئے، کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ اشرفیاں اور صاحب کے لیے بھجوائی تھیں، میں نے غلطی سے آپ کو دے دیں، وہ واپس کیجئے. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، تم پر افسوس ہے، میرے پاس تو اب ان میں سے ایک پائی بھی نہیں. اچھا، جب میرا مال آ جائے گا تو میں آپ کو آپ کی اشرفیاں واپس کر دوں گا. ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی اس آیت کے حکم کو عام بتلاتے ہیں. سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ آیت اہل قبلہ کے بارے میں ہے. احنف ابن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ میں آیا، دیکھا کہ ایک جماعت قریشیوں کی محفل لگائے بیٹھی ہے. میں بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا کہ ایک صاحب تشریف لائے. میلے کچیلے موٹے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے بہت خستہ حالت میں اور آ کر کھڑے ہو کر فرمانے لگے، روپیہ پیسہ جمع کرنے والے اس سے خبردار رہیں کہ قیامت کے دن جہنم کے انگارے ان کی چھاتی کی بٹنی پر رکھے جائیں گے جو کھوے کی ہڈی پار ہو جائیں گے. پھر پیچھے کی طرف سے آگے کو سوراخ کرتے اور جلاتے ہوئے نکل جائیں گے. لوگ سب سر نیچا کیے بیٹھے رہے، کوئی بھی کچھ نہ بولا. وہ بھی مڑ کر چل دیے اور ایک ستون سے لگ کر بیٹھ گئے. میں ان کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ میرے خیال میں تو ان لوگوں کو آپ کی بات بری لگی. آپ نے فرمایا، یہ کچھ نہیں جانتے، یہ سب بے وقوف ہیں. صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے یہ بات اچھی نہیں معلوم ہوتی کہ 3 دن گزرنے کے بعد میرے پاس اس میں سے کچھ بھی بچا ہوا رہے. ہاں، اگر قرض کی ادائیگی کے لیے میں کچھ رکھ لوں تو اور بات ہے. غالباً اسی حدیث نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کا مذہب کر دیا تھا جو آپ نے ابھی سنا، واللہ اعلم. چنانچہ ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ان کا حصہ ملا. آپ کی لونڈی نے اسی وقت ضروریات کو فراہم کرنا شروع کیا. سامان کی خرید کے بعد 7 بچ رہے. حکم دیا کہ اس کے فلوس لے لو. تو عبداللہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسے آپ اپنے پاس رہنے دیجئے تاکہ بوقت ضرورت کام نکل جائے، یا کوئی مہمان آ جائے تو کوئی کام نہ اٹکے. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، مجھ سے میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا ہے کہ جو سونا چاندی سر بند کر کے رکھی جائے وہ رکھنے والے کے لیے آنکھ کا انگارہ ہے جب تک کہ اسے اللہ کی راہ میں نہ دے دے. مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک اہل صفہ کے انتقال کے بعد ان کے تہبند کی آنٹی میں سے ایک دینار نکلا. رسول اللہ نے فرمایا ایک داغ آگ کا پھر دوسرے کا انتقال ہوا ان کے پاس سے دو دینار برآمد ہوئے رسول اللہ نے فرمایا دو داغ آگ کے